ממש מהות עזים אותי סייד אחמד עולם סמדני סעזר ג'אווד אחבר מבשר חוסיין منظور حسین محمد خالق فیصل محمود عمر سلطان علی خدا بخش رانا ظفر جاوید محمد سلیم مسعود اختر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ارشاد باری ہے انا انزلناه في ليله القدر ہم نے اس کتاب حکیم کو ليله القدر میں نازل فرمایا اور لیلۃ القدر کی عظمت یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر کی ایک رات ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے تنزل الملائکۃ والروح اس میں فی حاب اذن ربهم اپنے پروردگار کی اجازت سے اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ارواح نازل ہوتی ہیں بعض مفسرین کرام نے روح سے مراد روح الامین دیا ہے جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں تشریف لاتے ہیں بعض نے کہا ہے نہیں نجات یافتہ مومنین کی ارواح نازل ہوتی ہیں من کل امر سلام ہر طرح کی ہر پہلو کی ہر صورت کی سلامتی اس میں موجود ہوتی ہے حتی مطلع الفجر یہ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک رحمت عامہ لٹائی جاتی ہے تقسیم ہوتی جاتی ہے نزول قرآن کے بارے دوسری جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے ایک جگہ فرمایا لیلۃ مبارکہ یفرق فیہا من کل امر حکیم بہت برکت والی رات ہے جس میں تمام امور کے سال بھر کے لیے فیصلے ان فرشتوں کو سپرد کر دیے جاتے ہیں جن کی سال بھر ذمہ داری ہوتی ہے ان امور کو انجام دینے کی بعض حضرات نے اسے شعبان کی 15ویں شب کو منانے کا اہتمام کیا، لیکن مفسرین کی کرام کی رائے میں یہ آیہ مبارکہ بھی شعبان کی کسی رات کے بارے نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر ہی کی بات وہاں بھی ہو رہی ہے. اس مبارک رات میں اللہ کریم نے لوح محفوظ سے قرآن حکیم کو آسمان دنیا پر جو بیت اللہ ہے اس میں نازل فرما دیا، اور وہاں سے 23 برسوں میں جستہ جستہ ضرورت کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق نازل ہوتا رہا، اور 23 برس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر منائی جاتی ہے، اور اب ایک بہت نئی بات نکل آئی ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے یہ کچھ تبدیلیاں ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے اب تک دیکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن منایا جاتا تھا. اور وہ منایا جاتا تھا 12 ربیع الاول، اور ہمارے دیہاتی اسے 12 وفات کہتے تھے، چونکہ حضور کا وصال بھی ربیع الاول کے اسی دن ہوا جس دن حضور کی ولادت مبارک. تو یہ دیہاتی جو سادہ مزاج لوگ ہیں انہیں میلاد وغیرہ نہیں آتا تھا، یہ 12 وفات کہتے تھے، اور اپنی حیثیت کے مطابق کوئی حلوہ بناتا، کوئی سیویاں بناتا، کوئی چاول پکاتا، کوئی کھانے پینے کا اہتمام ہوتا، اور ایک دوسرے کو دیا جاتا جو پکایا جاتا اور گھروں میں بانٹا جاتا. پھر اسے عید بنایا گیا، پھر عید میلاد النبی کے نام پر بہت سی رسومات جن میں بیشتر ہم نے ہندوؤں سے لے لی، برصغیر میں مسلمانوں میں وہ رائج ہو گئی. پھر بھی جب تک عید میلاد النبی رہی تو کچھ اس کی حدود و قیود تھی، کیونکہ ایک تو اس کا نام اسلامی تھا، عید اسلامی تہوار کو کہتے ہیں، تو کچھ تھوڑی سی اس میں عزت و احترام کی بات، کسی نے قرآن کا ختم کرا دیا، کسی نے دیگ پکا دی، کچھ اس طرح. پھر جب حالات اور بگڑے تو عید سے جشن عید میلاد النبی بن گیا. جشن ایک ایسے میلے کو کہا جاتا ہے جو کسی خوشی کے اظہار کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، لیکن جس کی کوئی حدود و قیود نہیں ہوتی. یعنی ہر بندہ اپنی خوشی کا اظہار جس طرح چاہے کرے اسے جشن کہا جاتا ہے. کوئی پٹاخے پھوڑ رہا ہے، کسی نے عجیب طرح کا لباس پہنا ہوا ہے، کوئی نعرے لگا رہا ہے، کوئی دھکم پیل کر رہا ہے، کوئی کسی پر پانی پھینک رہا ہے، کوئی کسی کو دھکا لگا، جس طرح چاہے اپنی خوشی کا اظہار کرے، جس طرح دوستوں کو پسند ہو ایک دوسرے سے مذاق کریں، شور شرابہ کریں، اسے جشن کہتے ہیں. اور یہ عموماً بادشاہوں کے تخت نشینی کے جشن ہوا کرتے تھے، یا اس طرح کے جو ہوتے تھے دن ان کے جشن ہوا کرتے تھے. تو وہ جشن کا لفظ میلاد النبی کے ساتھ جوڑ کر جشن عید میلاد النبی بنا دیا گیا. اب اس میں آپ دیکھتے ہیں کوئی عربی لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہے، تو کسی نے ٹریکٹر پر لوڈ سپیکر لگا رکھا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کسی نے شیعہ حضرات کی طرح روضہ عطر کا ایک تازیہ بنا لیا ہے. اور بعض جگہ میں نے یہ بھی سنا کہ وہ ایک گھوڑا گاڑی سی لے لیتے ہیں جسے ہندو رتھ کہتے تھے, اس میں کرسیاں رکھی ہوتی ہیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, چار خلفائے راشدین کے لیے, اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ حضور تشریف فرما ہے, خلفائے راشدین تشریف فرما ہے, اسے کھینچ رہے ہوتے ہیں, کوئی گھوڑا گاڑی ہوتی ہے یا بیل گاڑی, اور عجیب و غریب یعنی جس سے کسی کا کوئی نہ دین کا تعلق, نہ عقائد کا, نہ نظریات کا. دن منانے کا مطلب تو یہ تھا کہ جس چیز کی یا جس بات کی یاد میں دن منایا رہا ہے اس کی عظمت کی بات کی جائے. کم از کم وہ دن تو ان حدود و قیود کے اندر گزارا جائے جس کا مطالبہ وہ بات کرتی ہے. اب ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ رات سارے پاکستان میں جشن نزول قرآن بھی تھا. نزول قرآن تو معمولی واقعہ نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا ہوتے تھے, اور معجزہ اسے اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ عقل انسانی کو عاجز کر دیتا. کوئی انسان دنیا کے کسی وسیلے سے, دنیا کے کسی علم سے, دنیا کی کسی سائنس سے اس طرح کا کام انجام نہیں دے سکتا تھا, اسے معجزہ کہتے ہیں. معجزہ فعل اللہ کا ہوتا ہے, صادر نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور اس کا صدور ہوتا ہے نبی کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے. لوگوں کو تماشا دکھانے کے لیے معجزہ نہیں ہوتا, معجزہ ہوتا ہے نبی کی نبوت ثابت کرنے کے لیے. اسی معجزے کی فرع یا اسی کا ایک جز ہوتی ہے کرامت, جو ولی سے صادر ہوتی ہے. ولی سے صادر ہوتی ہے باتباع نبی, وہ نبی کا اتنا متبع ہوتا ہے کہ نبی سے اخذ کرتا ہے. وہ بھی فعل اللہ کا ہوتا ہے, صادر ولی اللہ کے ہاتھ پہ ہوتا ہے, اسے ولی کی کرامت کہتے ہیں. مقصد اس کا بھی کسی فرد کی بڑائی ثابت کرنا نہیں ہوتا, بلکہ دین اسلام کی حقانیت ثابت کرنا ہوتا. یعنی کرامت وہ ہوتی ہے جس سے دین کی سربلندی ثابت ہو. تماشے کے لیے کرامات نہیں ہوتی. آپ اکثر میں دیکھتا ہوں کتابیں جو لوگوں نے اولیاء اللہ کی کرامات پہ لکھی ہیں, تو عجیب بات ہے کہ اکثر لکھنے والے اس فن سے, تصوف سے اور فن سلوک سے واقف ہی نہیں ہیں, تو عجیب و غریب کسے کہانیاں لکھ کے انہیں کرامات بنا دیا. اور کرامت اسی طرح عظیم ہو سکتی ہے جس طرح نبی کا معجزہ عظیم ہوتا ہے, کہ معجزے کی ہی فرا ہوتی ہے اللہ کا فعل ہوتا ہے. ولی کے ہاتھ پہ صادر ہو تو کرامت کہلاتا ہے, نبی کے ہاتھ پہ صادر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے. نبی کو ذاتی طور پر اللہ سے وہ چیز ملتی ہے, اور ولی کو باتباع نبی ملتی ہے, ذاتی طور پر نہیں ملتی. دراصل وہ کمال بھی نبی ہی کا ہوتا ہے جو ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے. اب معجزات نبوی کو اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. ہر نبی کو معجزات عطا ہوئے, اور عجیب بات ہے کہ جس زمانے میں کوئی نبی مبعوث ہوا, اس زمانے کے جو علوم اپنے کمال کو پہنچے ہوئے تھے اس کے مطابق انہیں معجزات عطا ہوئے. مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری اپنے کمال پر تھی. اللہ کریم انہوں نے ایک معجزہ دیا, جو لاٹھی کو پھینکتے تو بہت بڑا عذاب بن جاتی تھی, سارے جادوگروں کو اس نے ناکوں چنے چبوا دی. عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو وہ دور طب اور حکمت کا تھا, اور بڑے مایہ ناز طبیب ہوتے تھے. اللہ نے انہیں معجزہ دیا, وہ مردے کی قبر پہ دعا کرتے مردہ کھڑا ہو جاتا, اور طبیب مردہ کہاں سے زندہ کرے. مادرزاد اندھے اور مادرزاد امراض میں مبتلا, یعنی جو مرض پیدائشی ہوتا ہے اس کا دنیا طب میں یا میڈیکل سائنس میں کوئی علاج نہیں, بائی برتھ لے کے جو آتا ہے وہ. مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی. مٹی کا, یہ تو قرآن کریم میں موجود ہے کہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اسے حکم دیتے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ, وہ زندہ ہو کر پرندہ اڑ جاتا. اب طبیب کیا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے ان میں وہ سارے معجزات بھی تھے جو پہلے انبیاء کو ملے, اور اس سے بے پناہ زیادہ بھی تھے, کوئی گن نہیں سکتا. تو بڑا کمال عجیب معجزہ ہے کہ چھوٹی سی لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی, میرے خیال میں وہ پانچ سوا پانچ فٹ کی ہوگی, ابھی تک موجود ہے تو کافی کیا جائے گھر میں. میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے, عام سی لکڑی ہے اور آگے دو شاخی ہے, چھوٹی سی عام سی لاٹھی ہے, لیکن وہ کتنے کام کے. اتنا بڑا اجدہا بنی کہ وہ جادوگروں کے بڑے بڑے جو لکڑی کے گیلیاں تھیں اور جو بڑے بڑے رسے تھے سانپ بنے, وہ سب کو نگل گئی. اور جب انہوں نے ہاتھ میں لی تو اتنی لاٹھی, پتھر پہ ماری چشمے جاری ہو گئے, سمندر پہ ماری راستے بن گئے. اندھیرا ہوتا تھا تو گاڑ دیتے تھے, اس کی روشنی سارے میدان کو منور کر دیتی تھی. پانی نکالنا ہوتا تھا تو اس کے ساتھ ڈو لٹکا کر کنویں کی طرف, جتنا گہرا کنواں ہے وہ نیچے چلی جاتی تھی لے آتی تھی. بے شمار اس میں معجزات اللہ کریم نے ایک لاٹھی میں رکھ دی. لیکن جب آقا انعامدار سلم کی بات آتی ہے تو مسجد نبوی کچی تعمیر ہوئی, عام کھجور کے ستون, کھجور کی لکڑیاں, اوپر کھجوروں کے پتے ڈال کر مٹی ڈال کے بنائی گئی. بارش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو محراب مبارک گیلا تھا, چھت سے پانی ٹپکتا رہا, حضور کی پیشانی انور پہ کیچڑ لگ گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ, اس میں کنکر نہ بچھا دیے جائیں کہ کیچڑ نہ. تو پہلی دفعہ کنکر بچھا دیے گئے فرش کے طور پر. اس طرح کی حضور کی عادت مبارک تھی کہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوتے تو محراب کے قریب جو ستون تھا اس سے ٹیک لگا رہے. بڑا معجزہ ہے کہ لکڑی ایک زندہ اجدہا بن گئی اور سارے جادوگروں کو مات دے دی. ایک صحابی کہیں باہر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے بادشاہ کے لیے ایک دو تین زینوں کا تخت سا بنا ہوا ہے اور وہ اس پر بیٹھ کر لوگوں سے بات کرتا تھا. انہیں بڑا اچھا لگا اور انہیں عرض کیا, رسول اللہ, میں نے اس طرح کی چیز دیکھی ہے, وہ مسجد نبوی میں بنانے کی اجازت دی جائے تو آپ کے لیے سہولت ہوگی, آپ تشریف رکھیں گے اس پہ اور سب آپ کی زیارت سے بھی مستفید ہو سکیں گے, بات بھی سنیں گے. حضور نے اجازت دی تو پہلی دفعہ لکڑی کا ممبر بنایا گیا مسجد نبوی. تین سیڑھیاں تھیں, ایک نیچے تھی, ایک درمیان میں, اور اوپر بیٹھنے کی نشست تھی. حضور وہاں جلوہ افروز ہوتے. اب ممبر رکھا گیا, جمعے کا دن آ گیا, حضور خطبے کے لیے ممبر پہ جلوہ افروز. وہ خوشب تنا کھجور کا جو وجود اثر سے مس ہوتا رہا, وہ لکڑ ہی رہی, لیکن اس وجود اثر سے مس ہونے سے اس نے جذب عشق پیدا کیا, عاشق ہو گیا محمد الرسول. اب جب حضور جمعے کے روز اس طرف تشریف نہیں لے گئے, اس سے ٹیپ نہیں لگائی, بخاری شریف میں موجود ہے, وہ اس طرح چیخیں مار کے رویا کہ اس نے مسجد نبوی میں شور مچا دیا. مولانا رومی کہتے ہیں اس طرح حنانہ در ہجر رسول, اس ستون کا نام حضور نے حنانہ رکھا ہوا, اس طرح حنانہ در ہجر رسول نالا حامی زبج و صحاب اکول, تھا تو لکڑی کا ستون ہی لیکن انسانوں کی طرح چیخیں مار مار کر رو. اور بخاری شریف میں موجود ہیں, حضور منبر سے نیچے تشریف لائے, اسے گلے سے لگایا, اس پر دست شفقت پھیرا, حوصلہ دیا, اور حدیث شریف میں موجود ہے کہ جس طرح بہت چیختا ہوا آدمی آہستہ آہستہ رکتا ہے اور ہچکیاں لے لے کر بس کرتا ہے, اسی طرح آہستہ آہستہ اس کا رونا ختم ہوا اور ہچکیاں لیتا لیتا خاموش ہوا. اور حضور نے فرمایا کہ اسے یہاں سے نکال کر دفن کر دو, یہ جنت میں میرے ساتھ رہے. جنت کے درختوں میں اسے شامل کیا جائے. لاٹھی کا اجدہا بننا بھی بڑا معجزہ ہے, لیکن لکڑ لکڑ ہی رہی, اور محبت کے ان پاکیزہ جذبوں سے جن سے اکثر انسانوں کے دل آشنا نہ ہو سکے, وہ جذبہ لطیف اس میں پیدا ہو جائے, اور اتنا درد محسوس کرے ہجرت کا کہ چیخیں مار کر روئے. پتھر سے چشمے جاری ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے موج میں, صحابہ کرام سفر میں تھے, حضور کے ہم آفتاب پانی ختم ہو گیا, عرب کے صحراؤں میں پانی کا ختم ہو جانا, نماز کا وقت بھی آ رہا تھا اور پانی کلی کرنے کے لیے نہیں کسی کے پاس, پینے کے لیے بھی نہیں, جانور بھی پیاسے ہیں, گھوڑے بھی, اونٹ بھی, انسان بھی. عرض کی گئی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا, فرمایا کچھ ہے صحیح, پوچھو سارے قافلے میں اعلان کر دو کچھ ہے بولے ہو. ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی کسی کی چھاگل سے, ایک سے یا کئی چھاگلوں سے قطرے جمع کر کے پیالے میں تھوڑا سا پانی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک اس میں رکھ دیا اور فرمایا اس سے پانی لیتے جاؤ, پیو بھی, ذخیرہ بھی کر لو, جانوروں کو بھی. بخاری شریف میں موجود ہے کہ انگشت آئے مبارک سے ایسے لگتا تھا پانی کے چشمے جاری ہیں. سارے قافلے نے سیر ہو کر پیا, وضو کیے لوگوں نے, نماز پڑھی, اونٹوں کو پلایا, گھوڑوں کو پلایا, جتنے مشکیزے پاس تھے بھر لیے, کوئی جگہ باچی کی نہیں بچی. عرض کی یا رسول اللہ بس اب کافی ہو گیا, تو آپ نے دست شفقت نکالا تو وہی چند گھونٹ اس میں. کون کون سا معجزہ آپ گنیں گے؟ میں اگلے دن, کسی نے مجھے چاند کی وہ تصویر بھیجی جس میں آج تک بھی ایک سرے سے دوسرے سرے تک کٹ کر جڑنے کا وہ نشان موجود ہے کہ یہاں سے دو ٹکڑے ہوا تھا, پورا گردا گرد چاند کے وہ ہے, اور اسے گہرائی تک سائنسدانوں نے جانچا ہے, وہ پوری گہرائی تک ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک, کہ یہ کہیں کٹ گیا تھا پھر جڑا ہے. یہ کنگلی مبارک کا اشارہ فرمایا تو چاند آدھا پہاڑ کے اس طرف تھا آدھا اس طرف. پتھر سے چشمے جاری ہوئے, پتھر ابو جہل کے ہاتھ میں تھے، پہلے تو پتھر تھے پھر ابو جہل کی مٹھی میں تھے. تو اس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا. فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، یہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں. لا الہ گفت الا اللہ گفت، جوہر احمد رسول اللہ صفت. ان پتھروں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد. بے پناہ معجزات. آپ کس کس کو بندہ گنے گا، کس کس کی بات کرے گا، اور ایک ایک معجزے کی بات کو آپ شروع کر دیں تو شاید زندگی بھر وہ بھی ختم نہ ہو. ان سب میں سے اللہ کریم نے اس معجزے کو چن لیا قرآن حکیم. چاند شک ہوا، اس رات کی فضیلت کا ذکر نہیں آیا. انگشت مبارک سے چشمے جاری ہوئے، کلمہ پڑھا پتھروں، بے شمار بے پناہ. ایک ذکر ملتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اس رات کے سفر کا جب حضور بارگاہ الوہیت میں تشریف لے. شب اسرا، لیکن جب لیلۃ القدر کا ذکر آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ، یہ سارا مہینہ ہی بے مثل و بے مثال ہے جس میں تو میں نے قرآن نازل. یا اللہ سارے مہینے میں نہیں فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر. یعنی قرآن کریم وہ زندہ و جاوید معجزہ ہے. انگشت مبارک سے آب حیات جاری ہوا، ہم نے سنا دیکھا. استن حنانہ چیخ چیخ کر رویا. عجیب بات ہے یار، لکڑ سوکھی لکڑ بھی ہے اور اس میں وہ لطیف جذبات اور احساسات پیدا ہو جائے جس سے انسانیت معروم ہے. کمال کیا تھا اس کا، وجود اثر سے مت سوتی ہے. اعتراض کرتے ہیں کہ روحانی بیت کیا ہے جی، روح اسے بیت آتا ہے، کیا سمجھتے ہیں اس روح کو جس نے دست اقدس کا بوسہ لے. انسانی روح تو انسانی روح ہے، وہاں تو خشک لکڑ مس ہوئی تو اس میں کیا احساسات پیدا ہو. ان تمام نعمتوں میں ذکر خیر فرمایا اس معجزے کا، اس لیے کہ باقی سارے معجزات موجود لوگوں نے دیکھے، باقی مخلوق نے سنے. یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک آنے والا ہر انسان اسے دیکھتا چلا جائے گا زندہ و جاوید. کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور اعلان کر دیا کہ اگر سمجھتے ہو کہ یہ عام کتاب ہے تو اس جیسا ایک جملہ لکھ کر لے آؤ. اور فرمایا صرف انسان نہیں، انسانوں اور جنوں دوسری ساری مخلوق سے جس کو چاہتے ہو جمع کر لو، سارے مل کر زور لگا کے ایک جملہ جو اس جیسا ہو لکھ کر لے آؤ، تم نہیں لا سکتے. پندرہویں صدی ہجری آ گئی، قرآن کا اعلان موجود ہے، کہیں سے جواب نہیں. بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے قلمکار، بڑے بڑے صاحب زبان، اہل زبان، بڑے بڑے عالم دنیا سے گزر گئے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ جیبو غریب کے طرح ذات باری تعالی کی بارے انسان جو کچھ جان سکتا ہے صرف اس کتاب میں. اللہ کی مخلوق کے بارے جتنے اسلامی انسانی علوم جان سکتے ہیں اس کتاب میں. چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں, ایک چھوٹی سی بات. چودہویں صدی ہجری کے آخر میں آ کر 1900 کے آخری 50 سالوں میں, 20ویں صدی کے آخری 1945-50 کے بعد جنگ عظیم ختم ہوئی, پھر دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آئی, تیل کے ذخائر, پھر سائنس, پھر راکٹ ایجاد ہوئے, پھر یہ وہ, پھر سائنس نے بہت ترقی کی اور سائنس نے بڑی تحقیق کی کہ انسان کا جو مرد کا نطفہ ہے وہ عورت کے نطفے سے ملتا ہے, پھر ایک خون کی پٹکی بنتی ہے, پھر ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے, پھر اس میں ہڈی پیدا ہوتی ہے, پھر اس میں اس پہ چمڑا چڑھتا ہے, پھر وہ انسانی جسم بنتا ہے اور 90 دن یا 100 یا 120 مجھے اب یاد نہیں, اس اتنے میعاد کے بعد اس میں پھر روح پیدا ہو جاتی. یعنی بڑا کمال کر کے, بڑی ایجادات کے بعد, بڑے تجربات کے بعد سائنس جہاں پہنچی وہ حضور نے 1400 سال پہلے اس کتاب نے اسی تفصیل کے ساتھ بتایا. کوئی سائنسدان آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کو غلط سے, قرآن یہ کہتا تھا تو ہوتا یہ, نہ کوئی مشین تھی, نہ ایکس رے تھا, نہ سائنس تھی, نہ یہ میڈیکل سائنس تھی, کس نے بتایا؟ یہ چھوٹی سی مثال ہے. قدم قدم پر آج جتنی ایجادات ہو رہی ہیں, جب ان کی آپ بنیاد پہ پہنچتے ہیں اور قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ تو 1400 سال پہلے قرآن ہے. چھریوں کانٹوں سے کھانے والے لوگوں نے آج ایک اصول دریافت کیا ہے. پتہ ہے یہ مغرب والے چھری کانٹے سے کیوں کھاتے تھے؟ سخت سردی ہوتی تھی, برفانی ممالک ہیں اور یہ برسوں نہاتے نہیں تھے. آج بھی ایسے ہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا مارگریٹ تھیچر وزیر اعظم تھی برطانیہ کی, اس نے اپنے انٹرویو میں بڑے فخر سے بتایا تھا کہ مجھے غسل کیے 26 سال ہو گئے. یہ انتہائی غلیظ لوگ تھے, ان کے ہاتھ اتنے گندے ہوتے تھے کہ ہاتھوں سے کھا نہ ہی سکتے تھے, تو وہ کانٹے اور انہوں نے ایجاد کی چھری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کھانا ان انگلیوں سے اور انگوٹھے سے کھاؤ اور انگلیاں سالن میں ڈبو کر کھاؤ اور انگلیوں کو دھونے سے پہلے چوس کر صاف کر لو, پھر بعد میں دو. آج سائنسدان ہمیں مشورہ دیتا ہے, یہ چھریوں کانٹوں والے کہتے ہیں کہ انگلیوں سے کھانا کھاؤ اور کھانا کا جو سالن ہے وہ لگنے سے انگلیوں کے پپوٹوں میں ایک مادہ پیدا ہو جاتا ہے. اگر دھونے سے پہلے چوس لیا جائے تو کھانا ہضم کرنے کی بہترین دوا. یعنی 1400 سال بعد آج بتا رہے ہیں کہ کھانا اس طرح کھا کے انگلیاں چوس لی جائیں. 1400 سال پہلے تو اللہ کے نبی نے بتا دیا. تو ایک بات نہیں, اگر اس پہ ہم لگ جائیں تو ہمارا یہ تھوڑا سا وقت جو منٹوں پہ محیط ہوتا ہے انہیں میں گزر جائے گا. یہ لیلۃ القدر کی رات نزول قرآن کی رات ہے اور یہ جشن کی نہیں, یہ رات ہے وعدہ کرنے کی، سمعنا واطعنا، یا اللہ ہمارے پاس تیرا کلام پہنچ گیا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی پوری اطاعت کرنے کی خلوص دل سے پوری کوشش کریں، اس میں کوئی جشن والی بات نہیں ہے، یہ تو زندگی کا سودا ہے، یہ تو زندگی کا سودا ہے۔ وہ فرماتا ہے میں نے اپنا، یار عجیب بات ہے، ہر ملک میں قوانین بنتے ہیں اور ملک کے بڑے منتخب الیکٹڈ لوگ، بڑے فاضل لوگ بیٹھ کر بناتے، جب قانون بنتا ہے نافذ کرتے ہیں تو اس پہ ترمیمیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس میں یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، اور ہوتا معدود لوگوں کے لیے ایک حد کے اندر، اپنے ملک کے لیے، اپنی ریاست کے لیے۔ یہ کون تھا جس نے عرب کے صحرا میں بیٹھ کر زندگی کے سارے قانون مرتب کر دیے، اور دنیا بھر کی اقوام عالم کے لیے کر دیے، اور قیامت تک کے لیے کر دیے، اور اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی؟ یہ قانون کی یہی کتاب ہے۔ آج جشن نزول قرآن تو مناتے ہیں، کہتے ہیں اس کے قانون قابل عمل نہیں ہے، کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ اس کے آنے کا جشن مناتے ہو، اور جب قانون کی بات ہوتی تو کہتے ہیں اس کی بتائی ہوئی باتیں ماننے کے قابل نہیں ہیں۔ بلکہ ہمارے ایک وزیر اعظم نے کہا تھا، اب تو وہ شہید ہو گئے، یہ حکمرانوں کی موج ہے، زندگی ساری اسلام کا مقابلہ کرتے گزارتے مرتے شہید ہو جاتے۔ اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں، اب اس سے بڑا کوئی گالی اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نظام کو، اور اللہ کے حبیب کو کیا دے گا؟ کسی نظام کو وحشیانہ کہا جائے تو وہ نظام کو توہین بھی ہے، نظام لانے والے کی توہین بھی ہے، اور نظام بنانے والے کی توہین بھی ہے۔ اور یہاں لوگوں نے کہا، اور پھر انہی لوگوں نے ووٹ لیے، لوگ اب تک ان کے نام پر ووٹ لے رہے ہیں، اور یہ سارے جشن نزول قرآن والے دے رہے ہیں۔ عجیب قوم ہے، عجیب بات ہے میرے بھائی، یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ دنیا و آخرت کے سارے راز اس میں موجود ہیں۔ اس کی 2.5 لاکھ کے قریب وہ تفاسیر ہیں جو تباہ، جو لکھی گئی تباہ نہیں ہو سکی، ان کی تعداد کسی کے علم میں نہیں۔ تو کیا پھر جس کتاب کی تفسیر میں 2.5 لاکھ کتابیں لکھی تھیں، اس میں باقی کیا بچا ہوگا؟ سب کوئی لوگوں نے لکھ دیا ہوگا۔ آج جب ہم کوئی آیت پڑھتے اس سے نئی بات نکل آتی، اس کی علوم کی انتہا نہیں۔ یہ نہیں کہ ہم متقدمین کی خاکے پا بھی نہیں ہیں، یہ نہیں کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا، ہمیں پتہ چلا، بات یہ نہیں، اپنی ہمت کے مطابق انہوں نے جھولیاں بھر بھر کے اس خزانے سے عوام کو لٹائیں۔ ختم نہیں ہوتا، جب کوئی نیا غوطہ لگاتا ہے تو وہ پھر موتیوں سے جھولی بھر کے لے آتا۔ اور اس کا اہتمام رب جلیل نے یہ فرمایا کہ جس رات میں اسے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا گیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اس ایک رات اگر کوئی میری یاد میں وہ ایک رات بسر کرے گا تو کم از کم اسے جو اجر میں دوں گا وہ 1000 مہینے سے زیادہ ہو. 1000 مہینے کے برابر نہیں فرمایا. خیر من الف شہر, یہ غالباً کوئی 83 سال بنتے ہیں 1000 مہینے کے, 12 98 96 4 40 12 36 4 40 3 مہینے ہوتے, 84 سال سے کچھ اوپر بنتے ہیں. یعنی اگر کوئی 84 برس ایک وضو میں صرف اللہ کی عبادت کرتا رہے, رات دن کھائے پیے سوئے جاگے کچھ بھی نہ کرے, ایک ہی وضو بھی دوبارہ نہ کرے, اسی وضو میں 84 سال گزر جائیں, اس ایک رات کی عبادت اس سے زیادہ درجہ لگے. کتنا زیادہ؟ اس کی مرضی 2 گنا 10 گنا 10 کروڑ گنا, کون حد لگا سکتا ہے؟ یہ تو ہر ایک کا خلوص اپنا اپنا ہے, کس نے کتنا پایا. جتنا اس کا خلوص تھا, جتنی اس کی محنت تھی, جتنا اس کے دل میں درد تھا, اتنا اس نے پایا. کیا پایا؟ یہی پایا کہ خود کو بیچ دیا, اپنی رائے سے دستبردار ہو گیا, اپنی عقل و شعور کو اپنے لیے باقی رکھا, زندگی ہار دی قرآن کے لیے. اب جو ہوگا وہ ہوگا جو یہ کتاب کے لیے. بھائی سے تعلقات, بیوی سے رشتہ, اولاد کی محبت, والدین کی خدمت, دوستوں کی دوستی, دشمنوں سے دشمنی, لڑائی بھڑائی, کاروبار, تجارت, جینا مرنا, وہ فیصلہ ہو چکا, میرے بس میں نہیں ہے. جو یہ کہے گا میں کروں. جسے یہ نصیب ہو گیا اسے شب قدر نصیب. شب قدر کس نے پائی؟ جس کا سودا ہو گیا. اور یہ نہیں ہوا تو ایک رسم ہے بھائی, بے شمار رسمیں ہیں, ایک رسم یہ بھی صحیح, اس کا کیا نہیں. کتنی رسومات ہوتی ہیں اور ایک رسم یہ بھی صحیح, کیا ہے؟ شب قدر کا مزہ تو جب ہے. کیسا بھی تھا, گناہگار تھا, جاہل تھا, بے وقوف تھا, خطا کار تھا, شب قدر ملی اللہ کا بندہ, بدل گیا انسان, سوچ بدل گئی, فیصلے بدل گئے. اب بات اس بات پہ, یار وہ تو لو محفوظ سے آسمان دنیا تک آئی ہے کتاب, اب یہ آگے تو نہیں آئی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, تو لیلت القدر میں زمین پر تو نہیں آئی, لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک آئی ہے. وہاں تک آنے کی یہ وجاہت ہے کہ یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو جب یہ زمین پہ نازل ہونا شروع ہوئی اور جس ہستی پہ نازل ہونا شروع ہوئی, اس کی ہستی اور اس کی عظمت کیا ہوگی؟ اور 23 برس جس وجود عالی اور جس قلب اطہر پہ نازل ہوتی رہی, اس کی عظمت کیا ہوگی؟ کیا ہم اس سے وفا کر رہے ہیں؟ یعنی اگر لو محفوظ سے آسمان دنیا پہ آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے میں نے رحمتیں انڈیل دی, بخششیں لٹا دی. اس لیے کہ میرا ذاتی کلام میرے علم سے مخلوق کے پاس پہنچا, آسمان دنیا کے پاس. اتنی بڑی بات تھی کہ ان لمحات کو میں نے برسوں سے زیادہ اہمیت دی. جب آسمان دنیا سے قلب اثر پہ آئے، قلب اثر سے زبان مبارک پر آئے، زبان مبارک سے کتاب میں منتقل ہوا، لوگوں کے دلوں میں اترا، لوگوں کے کانوں میں سنا، کہاں بندہ مشت غبار، کہاں رب العالمین کا کلام. تو اس کا تو ہر ہر لمحہ اپنی شان میں عظیم تر ہوتا چلا جائے گا، ہر ہر لمحہ اپنی شان میں عظیم تر ہوتا چلا جائے گا. اس سارے کا ادراک ہے ہمیں، اس سارے کا احساس ہے ہمیں، احساس ہے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ سے عالم دنیا میں آسمان دنیا پر آئی. تو اللہ نے ان لمحات کو ہزار مہینوں سے زیادہ اہمیت دے دی. ہے اب وہ کتاب میرے پاس میز پہ میرے سامنے پڑی ہے، کیا میں اس کی عظمت سے واقف ہوں؟ کیا میں اس کے احکام بجا لا رہا ہوں؟ کیا میرا عقیدہ وہی ہے جس کا مطالبہ یہ کتاب کرتی ہے؟ جو دعوت یہ دیتی ہے میں نے اس پہ غور کیا ہے؟ جن کاموں کو جس طرح کرنے کا کہتی ہے مجھے اس کا احساس ہے؟ اگر ہے تو پھر تمہاری تو ہر رات لیلۃ القدر ہے، تمہارے پاس تو ہر رات اللہ کا قرآن موجود ہے، تم ہر رات پڑھ بھی سکتے ہو، سمجھ بھی سکتے ہو، سوچ بھی سکتے ہو، تمہارا ہر لمحہ لیلۃ القدر ہے، ہر لمحہ اللہ کا قرآن تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے لبوں پر ہو، تمہاری زبان پر ہو، تمہارے دماغ میں ہو، تمہارے دل میں بستا ہو، تو تمہارے تو ایک ایک لمحہ لیلۃ القدر بن گئی. بھائی لیلۃ القدر ایک نہیں ہے، ساری زندگی کا ہر لمحہ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کس سے بنی؟ کہ اللہ کا کلام لوح محفوظ سے، علم الہی سے آسمان دنیا میں آیا. تو پھر جس کے سینے میں ہے وہی کلام جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا تو لیلۃ القدر بن گئی. تو اب جس کے سینے میں محفوظ ہے اس کے سینے کا ذرہ ذرہ کیوں لیلۃ القدر نہیں بنتا؟ پھر وہ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ پھر وہ کیوں چوری کرتا ہے؟ پھر وہ کیوں اللہ کی اطاعت نہیں کرتا؟ پھر اس کے دل میں عشق رسول کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ پھر اس کے دل میں درد کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. اس کا جواب کیا ہو؟ جس نے گھر میں غلافوں میں سنہری اور ریشمی غلافوں نے لپیٹ کر چھت پر رکھ دیا ہے، ایک خانے میں رکھ دیا ہے کہ کبھی کوئی قسم اٹھانے کے کام آئے گا، اسے کھول کر دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں، کیا ملے گا اس کو؟ اور صرف یہ سوال ہو گیا کہ بھئی اتنی عظیم کتاب جو میرا ذاتی کلام تھا اور جو صرف آسمان دنیا تک پہنچا تو میں نے بخششیں عام کر دی، تیرے گھر میں رہا تجھے کھول کر دیکھنے کی فرصت ہی نہیں؟ تو ساری نمازیں سجدے دھرے کے دھرے رہ گئے. اٹھاؤ لے جاؤ ان سجدوں کو، ان رکوعوں کو، ان تسبیحات کو، لے جاؤ اٹھا. تو جو میری کتاب کو دیکھا بھی نہیں، میرے ساتھ تیرا کیا کر لو؟ کیا ایسا ہو نہیں سکتا؟ اللہ اللہ اللہ، حضرت رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگی میں ہمارے اجتماعات تو یہاں ہوتے تھے، ہم یہاں جمعہ نہیں پڑھتے تھے، جنگل ویرانہ. اس وقت اتنی آبادی بھی نہیں تھی جتنی اب تو یہ شہر سے زیادہ آبادی بھی ہے، ادارے بھی ہیں، سکول بھی ہیں، سرکاری دفاتر، دواخانے وغیرہ بھی ہیں، ہوٹل بھی ہیں. ہم نے یہاں جو پہلا جمعہ پڑھا تھا وہ یہاں صدر مملکت تشریف لائے تھے، جسٹس علیم الدین چیف جسٹس تھے پاکستان کے، صدر صاحب کی بار غیر ملکی دورے پہ تھے اور وہ صدر تھے ملک کے، وہ یہاں تشریف لائے. یہ کمپلیکس اوپر والا مکمل تھا، اس میں ہم نے جمعہ پڑھا تھا. وہ پہلا جمعہ ہے دار العرفان کا، چونکہ یہ فقہی مسئلہ ہے کہ ملک کا سربراہ جہاں بھی ہو وہاں جمعہ ادا ہو سکے، اور کسی شرط کی ضرورت نہیں، اور جہاں شروع ہو جائے وہاں پھر جاری رہنا چاہیے، ختم نہیں. میری ان کی بہت ملاقاتیں ہوئیں. ایک دن مجھے کہنے لگے، مزے کے آدمی تھے، بڑے میٹھے، بڑے دھیمے، بڑے، مجھے کہنے لگے، یار میں مولانا میں سونے سے پہلے ضرور تلاوت کروں. اور یہ میری عادت میں نہیں تھا، اللہ کا شکر ہے تلاوت تو نصیب ہوتی تھی، لیکن یہ اہتمام نہیں تھا کہ رات کو کر کے سو. میں نے کہا آپ نے نئی بات کی، سونے سے پہلے تلاوت کا کیا ہے؟ کہنے لگے یار کیا پتا آنکھ کھلے یا مر جائے. جب بندہ سو جاتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اٹھے گا یا روح قبض ہو جائے گی؟ تو میں چاہتا ہوں میں قرآن پڑھ کے سوؤں. یہ کیسے عجیب لوگ ہیں یار. چیف جسٹس تھا پاکستان کا، کوئی صوفی مولوی عالم شالم نہیں تھا، لیکن ایک احساس تو اس کے پاس تھا کہ زندگی کا آخری کام یہ ہو کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی. موت آئے تو زندگی میں میں نے جو آخری کام کیا ہے وہ یہ ہو کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی. اب یہ درد تو اللہ کی عطا ہے، کس کو کیا دیتا ہے بھائی. میرے بھائی، جشن قبر میں جا کے منانا، یہاں قرآن کو سینے سے لگا لو، آنکھوں سے لگا لو، دل میں بسا لو، جب قبر میں جائیں گے تو جشن منائیں گے. مزہ تو جب ہے کہ تم میدان حشر میں جشن منا رہا ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں نا، جن کی نجات ہوگی وہ اپنا مالاما لے کر جائیں گے واپس، ساتھیوں کہیں گے میری نجات ہو گئی، مجھے اللہ نے بخش دیا، میرے بچوں کو بخش دیا، میری بیوی کو بخش دیا، موج ہو گئی بھائی ہماری. تو جشن کا مزہ تو تب آئے گا. یہاں کون سے جشن ہیں جہاں تمہیں زندگی کا دھڑکا لگا ہوا ہے، کوئی دہشت گرد بم بلاسٹ کر دے گا مارے جاؤ گے، کوئی گولی چلائے گا مارے جاؤ گے. رات بھر جشن مناتے ہو، صبح بچوں کے کھانے کا نہیں ہے، سکول کی فیس تمہارے پاس نہیں ہے، لباس نہیں ہے، عزت نہیں رہی، آبرو نہیں. جہاں کھانے پہ لڑ کر 20-20 عورتیں مر گئیں آٹا لینے کے لیے، جس ملک میں میں نے کھانے پہ کتوں کو لڑ کر مرتے آج تک نہیں دیکھا. لڑتے ضرور ہیں، مرتے نہیں ہیں. اور انسان مر رہے ہیں 10 کلو آٹا لینے کے لیے، 20 بندے مر گئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنا حساس ملک ہے کہ کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گے، مر گئے تو کیا. کوئی کافر ملک بھی دنیا کا کوئی اور ہوتا، پورے ملک میں زلزلہ آ جاتا، اخبار بھرے جاتے، ٹی وی پہ شور ہوتا کہ یہ دیکھو 20 بندے مر گئے، کسی نے پرواہ نہیں. یہاں کسی نے پوچھا؟ ارے جو ایک پاؤلپ آٹے کے لیے جانے دے، انہیں قرآن کی عظمت کا کیا احساس. ان کا تو جشن بھی کھانے پینے کے لیے ہے کہ تم مٹھائی لے آؤ، تم شربت لے آؤ، تم فلاں شہر مل کر کھا لیں گے، چلو ایک دن تو پیٹ بھر جائے گا. یہ ظالم تو صبح شام مانگتا ہے، ایک وقت کے بھرنے سے کیا ہوگا. انا انزلناہ فی لیلت القدر، اسے ہم نے لیلت القدر میں اتارا ہے. اور لیلت القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے جو اللہ کی رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں کوئی وصول کرنے والا ہو تو. بارش برستی ہے درخت زمینوں پر بھی, سنگلاخ چٹانوں پر بھی. چٹانوں پہ اگر کوئی مٹی کی تہ جم گئی ہو نا, تھوڑی سی نرمی آ گئی تو وہ بھی دھل جاتی ہے, پوری سختی سامنے آ جاتی ہے اور زمین سے سبزہ نکلنا شروع ہو جاتا. فرشتے تو ابر رحمت لے کے آتے ہیں, کئی ایسی چٹانیں ہیں جو اس سے دھل کر اور سخت ہو جاتی ہیں, اور کوئی ایسی زمینیں ہیں جو کھل اٹھتی ہیں, اور کوئی ایسے اروڑی کے ڈھیر ہیں جن سے بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. تو رد عمل تو پھر اپنا اپنا ہے. تنزل الملائکۃ والروح, وقت ختم ہو گیا, ہم ایک ہی بات میں لگے رہے. اب یہ وقت بھی کوئی سوڈے کی بوتل ہے کہ وہ سیون اپ لیا, فلانی لیا, وہ جب آدمی کو اس کا کوئی ٹیسٹ آنے لگتا ہے بوتل ختم ہو جاتی ہے. صرف فرشتے ہی نہیں, مبارک روحیں بھی اترتی ہیں. مشائخ تشریف لاتے ہوں گے, ان کو دیکھنے کے لیے جن کی تربیت فرمائی, کتنی وفا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. والدین آتے ہوں گے جو صاحب نظر تھے, کیونکہ جہنم سے تو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں, وہاں داخلے کا ہے, خارجہ کوئی. دیکھتے ہوں گے کہ جس اولاد کو لوریوں دے دے کے پالا, کیا کر رہی ہے. اور فرمایا یہ رات کو طلوع فجر کا ہر پہلو سے سلامتی کی رات, ہر پہلو سے. لیکن ہماری بدنصیبی دیکھو, ہمارے ملک میں جو دہشت گردی, قتل و غارت, منافع خوری, لوٹ مار, رشوت, جو کچھ ہو رہا ہے, کیا یہ رمضان میں چھوٹ گیا؟ کیا ٹی وی, ریڈیو, اخبار پہ کوئی قتل کی خبروں میں کمی آئی ہے؟ ڈاکے کم ہو گئے ہیں؟ یا کس کی لیلۃ القدر اور کون مسلمان, کس کی بات کرتے ہیں؟ بہرحال بندہ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنا محاسبہ تو کرے, اپنی ذات کو سامنے رکھ کر خود تو عہد کرے کہ اللہ میں سمجھ گیا ہوں تیری کتاب کتنی عظیم تھی, اب میں کیا تھا, میری حیثیت کیا تھی کہ تیری کتاب میرے پاس بھی آئی. اے اللہ, جان چلی جائے گی لیکن تیری کتاب کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی, پھر تو لیلۃ القدر ہے. اور یہ نہیں ہے تو پھر دنیا میں اور بھی بہت سی رسمیں, ایک رسم یہ بھی چاہیے. میاں, یہ زندگی کا سودا ہے, زندگی کی بات ہے, دو چار دنوں کی بات نہیں ہے. اور یہ اللہ کا ذاتی کلام ہے, آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے, زندگی کی کتاب ہے, فرد کے لیے, خاندان کے لیے, قبیلے کے لیے, قوم کے لیے, ملک کے لیے, اور پورے زمین کے انسانوں کے لیے. خوش نصیب ہیں وہ جن کو یہ نصیب ہوئی, جو اس کی تلاوت کرتے ہیں, جو اس کے مفاہیم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات بن جائے تو زندگی کا ہر لمحہ لیلۃ القدر ہے. اور اگر یہ بات نہ بنے تو زندگی میں کتنی لیلۃ القدر آئیں اور کتنی گزریں, چٹانیں چٹانیں ہی رہتی ہیں کہ کوئی رسم آئے, کوئی تہوار آئے, کوئی بارش آئے, کچھ ہو, فرق نہیں پڑتا. ٹوٹیں بھی تو پھر ان سے ٹکڑوں سے چھوٹی چٹانیں ہی بنتی ہیں, کوئی فائدہ نہیں. اللہ سے وہ دل مانگو جو اس کی عظمت سے آشنا ہو, اللہ سے وہ دل مانگو جو عظمت پیغمبر سے آشنا ہو, اللہ کریم سے توفیق عمل مانگو جو قرآن پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے تو خیال ہی نہیں تھا اس نے کھڑے ہو کر یاد دلا دیا کہ